الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین، آج آپ کے سامنے اس عنوان پر گفتگو کرنی ہے کہ شیعت نے خود اپنے اماموں کی کس طرح توہین اور تذلیل کی، اور اہل بیت رسول کے ساتھ کس طرح انہوں نے سلوک کیا، اور اپنے فتووں کے مطابق کس طرح اہل بیت رسول ہی کو ان لوگوں نے ایسی ایسی القابات اور باتوں سے موسوم کر دیا کہ جس کا تصور بھی کوئی مسلمان نہیں کر سکتا ہے. ایک بات ذہن میں رکھیں کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اب کوئی شخص نہ تو نبی ہے اور نہ ہی کوئی اللہ کی طرف سے نامزد کردہ شخص ہے کہ جس کی اتباع کی جائے، بلکہ حضور کے بعد خلفاء کا دور شروع ہوا ہے. خلیفہ وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ پر مسلمان مل کر بیعت کر لیں اور اسے اپنا امیر بنا لیں. قرآن پاک کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس کا معنی بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایمان والے لوگوں سے جو اعمال صالحہ پر کاربند رہیں گے، یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین کی خلافت عطا کرے گا. تو زمین کی خلافت یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کا سلسلہ تو جاری ہے، حضور کے بعد نبوت اور نامزدگی والی امامت کا کوئی سلسلہ نہیں ہے مسلمانوں کے نزدیک. شیعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 12 امام ہیں جن کی اتباع حضور کے اتباع کے عین مطابق ہے، یعنی جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانا اور اتباع کرنا شرط ایمان ہے، اسی طرح 12 اماموں کی امامت کو ماننا شرط ایمان ہے، اور نافرمانی کرنا ایسے ہی ہے جیسے رسول کی نافرمانی کرنا ہے. کیوں؟ کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ان 12 اماموں کو بھی اللہ تعالیٰ نے نامزد کیا ہے، یہ نامزد ہوئے ہیں اللہ کی طرف سے، اور ان کی جب نامزدگی اللہ کی طرف سے ہو گئی ہے تو اب اس شخص کا جھٹلانا اللہ کے جھٹلانے کے مترادف ہے. چنانچہ اصول کافی میں باقاعدہ ایک باب ہے، باب ان الامامت احد من عند اللہ عز وجل موجود من واحد الى واحد علیہ السلام، کے امامت اللہ کی طرف سے ایک عہد ہے جو ایک امام سے دوسرے امام کی طرف اللہ کے حکم کے مطابق منتقل ہوتا رہتا ہے. اور پھر انہوں نے حضرت جعفر صادق کی طرف منسوب کر کے ایک روایت بیان کی ہے کہ جس کا معنی یہ ہے کہ امامت ایک عہد ہے اللہ کی طرف سے معین شخصوں کے لیے. امام کو خود یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے بعد کے لیے کسی اور کو امام نامزد کر دے یا کسی اور کو امامت منتقل کر دے، یہ تو اللہ نے جس کا نام نامزد کر دیا ہے وہی امام بن سکتا ہے، کوئی دوسرا امام نہیں بن سکتا. اور اسی طرح حضرت جعفر صادق کا ایک دوسرا ایک قول بھی نقل کیا ہے اصول کافی نے کہ امام فرماتے ہیں: کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم میں سے وصیت کرنے والا امام اپنے بعد کے لیے جس کو چاہے وصی یعنی امام بنا دے؟ ایسا نہیں ہے، خدا کی قسم ایسا نہیں، بلکہ یہ تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے عہد و پیمان ہے متعین شخص کے لیے، جو ایک کے بعد دوسرا آئے گا یہاں تک کہ یہ سلسلہ آخری امام تک ختم ہو جائے گا. اسی طرح پھر یہ روایت ہے شیعہ اصول کافی میں کہ اللہ کی طرف سے باقاعدہ ایسے لفافے آئے آسمانوں سے جن پہ مہر لگی ہوئی تھی اور ہر کے اوپر اس کے امام کا نام لکھا ہوا تھا. ہر امام کو وہ لفافہ مل جاتا تھا, جب وہ فوت ہو جاتا تھا دوسرا جس کے نام لکھا ہوا تھا تو وہ اس کو مل جاتا تھا, وہی اس کو کھولتا تھا اور تفصیلات پڑھتا تھا. تو اللہ کی طرف سے لفافے بھی اترے تھے. اس کے علاوہ اصول کافی میں ایک باقاعدہ اور روایت ہے کہ جس میں یہ ہے کہ ایک تختی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی, سبز رنگ کی تختی جس کے اوپر نور کے ساتھ اماموں کے نام لکھے ہوئے تھے. 12 اماموں کے نام نور کے ساتھ لکھے ہوئے تھے, حضرت علی سے لے کر شیعہ کے 12 امام تک. تو ان باتوں سے کیا ثابت ہوا کہ شیعت کے نزدیک امامت اللہ کی طرف سے نامزد کردہ چیز ہے, مقرر چیز ہے. کوئی امام بھی دوسرے کو اپنی مرضی سے امام نہیں بنا سکتا, اور کوئی شخص بھی امامت سے انکار کرے گا تو وہ اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہوگا. شیعہ نے صرف کسی پر بس نہیں کیا بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ امامت کا مرتبہ اور مقام اتنا اہم ہے کہ اگر کوئی شخص اس امامت سے انکار کرتا ہے اور امام کو تسلیم نہیں کرتا تو پھر اس کی حیثیت یہ ہے کہ وہ شخص ایسے ہے کہ جیسے اس نے اللہ اور رسول کا انکار کیا, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے اماموں سے یہ روایات بھی نقل کی ہیں کہ جو شخص امامت کا انکار کرتا ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو اور کافر ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ جو حیرت انگیز بات ہے وہ یہ ہے کہ امامت کے منکر کے بارے میں ایسی ایسی گالیاں اور ایسے ایسے القابات ان لوگوں نے جو ہے وہ دیے ہیں کہ کوئی آدمی اس کو سن بھی نہیں سکتا. خاص طور پر آپ دیکھیں, کہتے ہیں کہ امام صادق سے پوچھا گیا کہ قرآن پاک کی یہ جو آیت ہے جس کا معنی یہ ہے کہ تم قیامت کے دن دیکھو گے کہ جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ان کے منہ کالے ہیں, تو اس کا مصداق کون ہے؟ امام نے کہا اس کا مصداق وہ شخص ہے جس نے امامت کا دعویٰ کیا حالانکہ وہ امام نہیں تھا. تو پوچھنے والا کہتا ہے حسین بن مختار کہ میں نے کہا خواہ ایسا دعویٰ حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی اولاد میں سے بھی کوئی شخص کرے تب بھی قیامت کے دن اس کا یہ حال ہوگا. تو انہوں نے کہا ہاں, حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی اولاد میں سے بھی اگر کوئی آدمی جھوٹا دعویٰ امامت کرے گا تو قیامت کے دن اس کا منہ کالا ہوگا. یعنی آگے وہ شیعہ لکھتے ہیں, یعنی یہ والا جو میں نے اصول کافی کا ہے جلد 1 صفحہ 372 کا, اور آگے شیعہ لکھتے ہیں کہ روضہ کافی میں یہ روایت ہے کہ امام باقر نے فرمایا اللہ کی قسم سب کے سب لوگ بدکار ہیں, بدکار عورتوں کی اولاد ہیں سوائے ہمارے شیعوں کے, یعنی ہمارے شیعوں کے علاوہ سارے لوگ کنجریوں کی اولاد ہیں. اگر کوئی شخص پاک ہے صاف ہے تو وہی ہے جو ہمارا شیعہ ہے, جو ہماری شیعہ امامت پر ایمان لائے گا وہ تو پاک صاف اور حلالی ہے, جو امامت کا انکار کرے گا وہ حرامی ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ یہ القاب یہ کلمات ایسے پاکیزہ لوگوں کے ہو سکتے ہیں. اور پھر آگے چل کر لکھا ہے اسی روضہ کافی میں, کہتے ہیں کہ ان حبہم علیہ السلام علامت طیب الولادتی و بغضہم علامت خبث الولادہ, کہ ائمہ سے محبت رکھنا یہ کسی آدمی کے حلالی ہونے کی دلیل ہے, اور ائمہ سے نفرت رکھنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس شخص کے نسب میں کوئی فرق ہے, وہ حرامی ہے, اس لیے اس نے جو ہے وہ ائمہ سے انکار کیا ہے. اور اسی وجہ سے ان ظالموں نے تمام صحابہ اکرام خاص طور پر خلفائے راشدین کے بارے میں اپنی کتابوں میں بڑے بکواسات کیے ہیں. ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ کسی نہ کسی طرح یہ ثابت کریں حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان غنی, حضرت طلحہ, حضرت زبیر, حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور دیگر صحابہ اکرام کہ جناب معاذ اللہ ان سب کے نسب میں خرابی تھی, یہ حلالی نہیں تھے. تو یہ کوشش کرنے کے بعد نا یہ جھوٹ لکھنے کے بعد کہتے ہیں بس دیکھا ہمارے اماموں کی بات ثابت ہو گئی کہ جو امامت کو مانتا ہے وہی حلالی ہے, دوسرا حلالی نہیں ہو سکتا. اب آپ ان روایتوں کو ذہن میں رکھنا کہ جو شخص امامت کا انکار کرے, نامزد امام کا انکار کرے وہ حلالی ہے, اور جو شخص شیعہ کے ان 12 اماموں کا انکار کرے وہ حرامی ہے. یہ اور جو انکار کرے گا وہ جہنمی ہے جو اور قیامت کے دن منہ کالا ہوگا, اور جو اقرار کرے گا وہ جنتی ہے اور قیامت کے دن روشن چہرے والا ہوگا. یہ اصول آپ ذہن میں رکھنا. اب میں کہتا ہوں کہ شیعت کی مثال اس پاگل کتے کی ہے کہ جو پاگل ہونے کے بعد نہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے, نہ مالک کو دیکھتا ہے, نہ بیگانے کو دیکھتا ہے, وہ ہر ایک کو بھونکتا ہے اور ہر ایک کو کاٹتا ہے. شیعیت اس قدر پاگل ہو گئی امامت کے مسئلے پر کہ پھر اس نے چلو صحابہ کرام کی گستاخی کی، یہاں تک کہ اس نے اللہ کی توحید میں بھی شرک تک کا ارتکاب کیا، اور یہاں تک کہ اس نے انبیاء علیہ السلام کی بھی توہین کی. اس عنوان پر مستقل ایک تقریر ہوگی. لیکن شیعیت نے خود اپنے اماموں کو بھی نہیں بخشا، اس لیے کہ جو باتیں دعوے انہوں نے کر دی ہیں اب اس کی زد میں خود ان کے امام آ گئے ہیں. اب اس کی مثال دیکھیں. سب سے پہلی مثال کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیعت کی نزدیک وہ پہلے امام ہیں جن کی اللہ کی طرف سے نامزدگی ہوئی، پہلا لفافہ ان کے نام کا سر بمہر اترا، اور جو اماموں کی تختی تھی ان میں پہلا نام جو ہے وہ حضرت علی کا تھا. تو اب ضرورت کس بات کی ہے کہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی امامت کے منکر نہ ہوں، کیونکہ اگر وہ خود اپنی امامت کا انکار کریں گے کہ میں امام نہیں ہوں، میں اللہ کی طرف سے نامزد نہیں ہوں، تو وہ بھی منکر ہو گئے اور ان پر بھی وہ سارے فتوے لگ جائیں گے جو یہ غیروں پر لگاتے ہیں منکرین پر. اب خود شیعوں کی کتابوں میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد درخواست کی گئی کہ اب آپ ہاتھ بڑھائیں تاکہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں، اب تو کوئی اور بھی نہیں تھا کہ جو دعویٰ کر رہا ہو کہ بھائی جناب میں میرے ہاتھ میں بیعت کی جائے، تو آگے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو یہ کہنا چاہیے تھا شیعہ نظریہ کے مطابق بالکل ٹھیک ہے، پہلے تو میرے ساتھ ظلم ہوتا رہا، میرا حق جو ہے وہ غصب ہوتا رہا، لیکن اب موقع ہے میرے ہاتھ پہ بیعت کرو اور اپنا ایمان بچا لو. لیکن شیعہ کی معتبر کتاب نہج البلاغہ میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا دعونی ولتمسو غیری، چھوڑو چھوڑو مجھے، میرے ہاتھ پہ بیعت نہ کرو، میں بیعت نہیں لینا چاہتا، میرے علاوہ کسی اور کو کی بیعت کرو، کسی اور کو تلاش کرو. وَإِن تَرَكْتُمُونِي فَأَنَا أَحَدُكُمْ، اگر تم مجھے چھوڑ دو گے، میری بیعت نہیں کرو گے، تو میں بھی تمہاری طرح ایک شخص ہوں، میں بھی اس آدمی کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں گا جس کے ہاتھ پہ تم بیعت کرو گے. وَلَعَلِّي أَسْمَعُكُمْ وَأَطْمَعُكُمْ لمن ولئی تم، بلکہ جس شخص کی تم بیعت کرو گے میں اس کا زیادہ تابع دار ہوں گا، میں اس کا زیادہ فرما بردار ہوں گا، اس لیے میرے ہاتھ پر بیعت نہ کرو. وانا لکم وزیرن خیر لکم منی امیرا، اگر میں تمہارے کسی اور خلیفہ کا وزیر بن کے رہوں، مشیر بن کے رہوں، تو یہ بہت اچھی بات ہے اس بات سے کہ میں تمہارا امیر بنوں. اب اس نہج البلاغہ کی صفحہ 136 پر یہ جو روایت میں نے آپ کو سنائی ہے، اس سے آپ خود اندازہ لگائیں کہ حضرت امیر المومنین خود فرما رہے ہیں کہ مجھے چھوڑو، میرے ہاتھ پر بیعت نہ کرو، کسی اور کے ہاتھ پر بیعت کرو، میں بھی اس کے ہاتھ پہ بیعت کروں گا، اور میرا وزیر رہنا امیر بننے سے زیادہ بہتر ہے. تو پہلے امام خود اپنی امامت کے لیے تیار نہیں ہے، پہلے امام جن کی اللہ کی طرف سے بقول شیعہ کی نامزدگی ہوئی اور اللہ کی طرف سے ان کا آسمان سے لفافہ اترا، تختی پر ان کا نام تھا، جن کا امامت کا انکار کرنے سے آدمی حرامی ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، منہ کالا ہو جاتا ہے، وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے چھوڑ دو. اگلی دوسری روایت میں نہج البلاغہ کی پھر آگے چل کر صفحہ 322 پر ہے، حضرت علی فرماتے ہیں واللہ ما کانت لی فی الخلافت رغبتا ولا فی الولایت اربا ولکنکم دعوتمونی الیہا وحملتمونی علیہا، اللہ کی قسم مجھے خلافت کی کوئی رغبت نہیں ہے اور نہ ہی مجھے کوئی خواہش ہے، لیکن تم لوگوں نے خود مجھے اس کی دعوت دی ہے اور مجھے اس پر آمادہ کیا ہے، مجھے تو اس کی کوئی ضرورت نہیں. اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک اور یہ تو بات ہو گئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ذات کے بارے میں اپنی زندگی میں فرما دیا کہ میرے ہاتھ پہ بیعت نہ کرو، کسی اور کو تلاش کرو. اس وقت جب سب لوگ آپ کے ہاتھ پر متفقہ بیعت کر رہے تھے اس وقت فرما رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ خود حضرت علی کو بھی نہیں پتا تھا کہ میں تو نامزد ہوں. بھئی جو آدمی اللہ کی طرف سے نامزد ہو، اب دیکھو رسول اللہ کی طرف سے نامزد ہوتا ہے، کبھی کسی نبی نے اگر کہا ہے کہ یار میں اللہ کی طرف سے نبی اور رسول ہوں پر تم کسی اور نبی کو تلاش کر لو، میں بھی اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتا ہوں، میرے ہاتھ پہ بیعت نہ کرو، یہ کبھی کوئی نبی کہہ سکتا ہے؟ کبھی نہیں کہہ سکتا. اب حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی تو آپ زخمی تھے، تو لوگ آپ کے پاس آئے اور آپ کے پاس آ کر عرض کیا حضرت جندب ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اے امیر المومنین، البدایہ والنہایہ جلد 7 صفحہ 327 پر یہ روایت ہے، یا امیر المومنین ان مت نبائر حسن فقال لا امرکم ولا انہاکم انتم ابسط، امیر المومنین اگر آپ کا انتقال ہو جائے تو کیا ہم آپ کے انتقال کے بعد حضرت حسن کے ہاتھ میں بیعت کر لیں؟ یعنی یہ پوچھ رہے ہیں ایک صحابی رسول حضرت علی سے، حضرت علی فرماتے ہیں نہ میں تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہوں نہ میں تمہیں منع کرتا ہوں، تم لوگ بہتر جانتے ہو، میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں، میرے بعد میرے بیٹے کے ہاتھ میں بیعت کرنا، اس کا میں تمہیں کوئی حکم نہیں دیتا ہوں، نہ حکم دیتا ہوں نہ منع کرتا ہوں، جیسے تم بہتر سمجھو کر لینا۔ اب اگر حضرت علی کو پتا تھا کہ بھئی میں پہلا امام ہوں، میرے بعد دوسرا امام حسن ہے، شیعہ کے نزدیک دوسرا امام حسن ہے، اللہ کی طرف سے نامزد ہے، لفافہ ان کے نام کا اترا ہوا ہے اور اللہ کی طرف سے نامزد ہیں، تختی پر ان کا امام نمبر دو نام تھا، تو حضرت علی کو تو یہ فرمانا چاہیے تھا کہ جناب یہ تو بات اللہ کی طرف سے مقرر ہے، لہذا میرے بعد حسن کی بیعت تو کرنا تم پر فرض ہے۔ لیکن حضرت علی نے کیا فرمایا، نہ میں حکم دیتا ہوں اور نہ میں تمہیں منع کرتا ہوں، تم جس چیز کو بہتر سمجھو کر لینا۔ اب یہ بات ہے حضرت علی کی حضرت حسن کے بارے میں۔ اچھا اب دوسری بات، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی، چھ مہینے کے بعد حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں نے مل کر حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، یعنی حضرت علی نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی امارت اپنی خلافت سے دستبرداری کا اعلان کر دیا حضرت معاویہ کے حق میں۔ اب اگر حضرت حسن واقعی اللہ کی طرف سے نامزد امام تھے، ان کے نام کا لفافہ اترا ہوا تھا، تختی پر ان کا نام تھا اور ان کا انکار کرنے سے لوگ حرامی ہوتے تھے، ان کے انکار کرنے سے لوگ جہنمی اور کافر ہوتے تھے، تو کیا مطلب کہ انہوں نے پھر لوگوں کو کافر بنا دیا اور خود ایک کافر کے ہاتھ پہ بیعت کر لی؟ آج شیعہ لوگ جس طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تشنیع کرتے ہیں، تبرہ کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، حضرت معاویہ پر گالیاں ضرور دیں جی، لیکن یہ بھی تو سوچیں کہ حضرت معاویہ کو گالیاں دینے سے بات کہاں پہنچے گی کہ حضرت معاویہ کے ہاتھ پر تو بیعت حضرت حسن اور حسین نے کی ہیں، تو گالیاں حضرت معاویہ کو بعد میں پڑتی ہیں، حسن اور حسین کو پہلے پڑتی ہیں کہ انہوں نے ایک ایسے شخص پر جو شیعہ کے نزدیک معاذ اللہ اتنا بڑا برا تھا، اس کے ہاتھ پر بیعت کی، اور اس بیعت پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی کے آخری لمحات تک اور حضرت حسین 20 سال تک قائم رہے، جب تک حضرت معاویہ زندہ رہے 20 سال تک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بیعت نہیں توڑی، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رہے انہوں نے اس بیعت کو توڑا نہیں۔ تو کیا مطلب کہ شیعہ کے دوسرے امام اور تیسرے امام نے اپنے عمل سے ثابت کر دیے کہ کوئی نامزدگی نہیں ہے اللہ کی طرف سے، کوئی ہمارے نام کا جو ہے لفافہ نہیں اترا، کوئی ہماری اتباع اور تابع داری فرض نہیں ہے، اگر یہ بات ہوتی تو پھر وہ ضرور کھڑے ہو کر بیعت کا اعلان کرتے اور کھڑے ہو کر عمارت کا اعلان کرتے اور لوگوں سے کہتے ہمارے ہاتھ میں بیعت کرو، ہم کسی اور کے ہاتھ میں بیعت نہیں کریں گے۔ تو اب شیعہ کے خود اپنے فتوے کے مطابق کیا ہوا کہ جناب یہی ہوا کہ ان لوگوں یہ نامزد بھی تھے، انہوں نے اپنی بیعت نہ کی، اپنی امامت سے انکار کیا، تو شیعہ کے نزدیک اب یہ وہی ہو گئے جو شیعہ نے کہا ہے کہ جو امامت سے انکار کرے اور امامت سے دور ہٹ جائے۔ یہ میں نے آپ سمجھ بات پڑھی ہے کہ اگر وہ اولاد علی سے کیوں نہ ہو، وہ فاطمہ کی اولاد کیوں نہ ہو، اگر وہ بھی امامت کی منکر ہو جائے تو وہ بھی کافر ہے۔ یہ آپ روایت سن چکے۔ اچھا اب شیعہ میں پہلا اختلاف، یہ شیعہ کی ایک بہت بڑے علامہ ہیں نوبختی، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے فرق الشیعہ، شیعہ کے فرقے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ان کردار کی وجہ سے بہت سارے شیعہ جو ہیں وہ ان سے بدزن ہو گئے، بدگمان ہو گئے اور ان دونوں کی امامت سے پھر گئے، اور عقیدہ میں عام لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ہم داستان ہو گئے، اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا، انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ جو لوگ ہیں یہ خود دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے ہیں، انہوں نے اپنی امامت کا انکار کر دیا ہے، معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے، تو شیعہ نے ان دونوں حضرات کو بھی جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج کر دیا۔ اچھا یہ تو ان کا شیعہ کا پہلا گروہ ہوا۔ اب دوسرا گروہ کیا ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد، شہادت کے بعد اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک اور بھائی جن کا نام تھا محمد ابن علی، بہت معروف ہوئے اور بڑے بہادر اور بڑے شاذور اور بڑے عالم فاضل، بڑے تقوی اور طہارت کے مالک تھے محمد بن علی، ان کو نام اب شیعہ ان کا نام محمد بن علی بھی نہیں لیتے، اس کو کہتے ہیں محمد ابن حنفیہ، ان کی والدہ کی طرح منسوب کرتے ہیں، انہوں نے حضرت حسین کے بعد اپنے ہاتھ پہ بیعت لینا شروع کر دی اور انہوں نے کہا کہ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، میں جو ہے وہ یزید کا مقابلہ کروں گا، امامت کا اعلان کر دیا۔
تو شیعہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے امامت کا اعلان کر دیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت زین العابدین جو کم عمر تھے انہوں نے کہا کہ میں تمہاری امامت نہیں مانتا ہوں، میں تمہاری امامت نہیں مانتا ہوں. اب حضرت محمد بن حنفیہ محمد بن علی نے اپنے بھتیجے کو سمجھایا، کہا بھتیجے میں تمہارا چاچا ہوں، میں تمہارے باپ کا بھائی ہوں، اور پھر میں جو میرے ہاتھ پہ دنیا ساری بیعت کر رہی ہے تم بھی بیعت کر لو، اس لیے کہ اسلامی حکومت مضبوط ہو ہم تمہارے والد کا اور اپنے بھائی کا جو ہے بدلہ لے سکیں. تو اب یہ احتجاج تبرسی کے صفحہ 163 پر یہ تفصیل سے روایت ہے جس کا میں آپ کو ترجمہ سناتا ہوں. ابو جعفر یعنی امام باقر سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا جب حسین بن علی شہید ہو گئے یعنی حضرت حسین شہید ہو گئے تو محمد بن حنفیہ نے امام زین العابدین کو بلوایا، ان سے تنہائی میں ملاقات کی، پھر ان سے کہا کہ اے میرے بھائی کے لڑکے تم جانتے ہو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت اور امامت اپنے بعد علی بن ابی طالب کے لیے مقرر کی تھی، پھر علی کے بعد حسن کے لیے تھی، پھر حسین کے لیے تھی، اور تمہارے والد حسین شہید ہو گئے ہیں، اللہ ان سے راضی ہو، ان پر اپنی رحمت نازل کرے، انہوں نے کسی کو اپنا وصی نہیں بنایا ہے، میں تمہارا چچا ہوں، تمہارے باپ کے برابر ہوں، میری پیدائش علی سے ہے، میرا سن بھی یعنی عمر بھی تم سے زیادہ ہے، میں امامت کا تمہارے بنسبت زیادہ حقدار ہوں، تم ابھی نو عمر ہو، لہذا وصیت اور امامت کے متعلق مجھ سے جھگڑا نہ کرو، میری مخالفت نہ کرو. تو ان سے یعنی اپنے چاچا سے زین العابدین علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سے ڈرو، اس چیز کا دعویٰ مت کرو جس کا تمہیں حق نہیں ہے، میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ تم جاہلوں سے مت بنو، جی میرے چاچا میرے باپ نے اللہ کے جن پر اللہ کی رحمت ہو مجھے وصی بنایا تھا عراق جانے سے پہلے اور شہید ہونے سے کچھ دن پہلے مجھے احکام بھی دیے، یہ حضور کے ہتھیار بھی میرے پاس ہیں، لہذا تم میرے ساتھ جھگڑا نہ کرو، تم میری بیعت کرو. چاچا بھتیجے کو کہہ رہا ہے کہ تم میری بیعت کرو، اور بھتیجا چھوٹا ہے زین العابدین شیعہ کہتے ہیں وہ چاچا کو کہہ رہے نہیں تم میری بات کرو. تو آپس میں جھگڑا ہو گیا، انہوں نے کہا کہ یار یہ جھگڑا ہو گیا اب اس کو کیسے نمٹائیں، تو کہنے لگے حضرت زین العابدین نے کہا کہ ایسا کرو کہ ہمارا ہم کس سے فیصلہ کرا لیتے ہیں، کس سے فیصلہ کریں، کہ چلو بیت اللہ میں چلتے ہیں، حجر اسود جو ہے نا جس پر لوگ بوسہ دیتے ہیں وہ ہمارا فیصلہ کرے گا. کہتے ہیں جناب پھر وہ بیت اللہ میں گئے اور حجر اسود انہوں نے کہا کہ آپ حجر اسود کو کہیں کہ یہ آپ کے حق میں گواہی دے، تو حضرت زین العابدین نے کہا تو حجر اسود نہیں بولا، حضرت محمد بن علی نے کہا تو حجر اسود نے جواب نہیں دیا. پھر حضرت زین العابدین نے کھڑے ہو کر کہا حجر اسود گواہی دے کہ امام کون ہے، تو حجر اسود اپنی جگہ سے ہلا اور اپنی جگہ سے ہل کر ایسے لگا تھا کہ ایسے گر جائے گا، پھر اس نے گواہی دی کہ جناب تیسرے چوتھے امام برحق زین العابدین ہے، محمد بن حنفیہ کو چاہیے کہ وہ زین العابدین کے ہاتھ سے بیعت کر لے. لیکن انہوں نے بیعت نہیں کی. اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ محمد بن حنفیہ جو حضرت علی کے بیٹے تھے ان کے ہاتھ پر بہت لوگوں نے بیعت کی، چنانچہ ایک شخص مختار سخفی پیدا ہوا، اس نے خود کو منسوب کیا کہ میں محمد بن حنفیہ کا جو ہے وہ نمائندہ ہوں، اور اس نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا، اور اس کا کام تھا کہ جن جن شیعوں نے حضرت حسین کو خط لکھ کر کوفے بلایا تھا اور پھر بے وفائی کر کے ابن زیاد کے ساتھ مل کر حضرت حسین کو شہید کیا تھا، اس مختار سخفی نے ایک ایک قاتل حسین کو چن چن کر قتل کیا اور ان کے گھروں کو گرا دیا اور ان کے خاندانوں کا نام و نشان مٹا دیا. تو یہ جو مختار سخفی تھا یہ محمد بن حنفیہ کی امامت کا قائل تھا، حضرت زین العابدین کی امامت کا قائل نہیں تھا. تو اب شیعہ کے نزدیک ہونا تو یہ چاہیے نا کہ یہ مختار سخفی کو کافر کہیں، یہ مختار سخفی کو منہ کالے والا کہیں، یہ مختار سخفی کو حرامی کہیں، لیکن نہیں، شیعہ مختار سخفی سے پیار کرتے ہیں. کیوں؟ کہ کہتے ہیں کہ یہ جیسا کیسا بھی تھا اس نے حضرت حسین کے قاتلوں کو تو مارا ہے نا، حالانکہ خود حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، شیعہ کی کتاب رجال کشی کی صفحہ 125 پر ہے کہ حضرت زین العابدین فرماتے تھے کہ وہ جو مختار جو ہے وہ میرے اوپر جھوٹ باندھتا ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ میری طرف بھی جھوٹی روایتیں منسوب کرتا ہے. اور اس مختار سخفی نے آخری دنوں میں خود نبوت کا اعلان کر دیا تھا. یہ جھوٹا شخص جسے حضرت زین العابدین نے جھوٹا فرمایا، جس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، جس نے حضرت زین العابدین کی امامت کو بھی نہیں مانا، شیعہ کے نزدیک یہ بہت بڑے درجے کا جو ہے بہت بڑا مقام کا حامل شخص ہے. کبھی کہتے ہیں کہ اللہ اس پر رحمت کرے. اور یہ خاص طور پر آپ نے یہاں دیکھا ہوگا کہ مختار فورس کا نام آپ نے سنا ہوگا، تو یہ مختار فورس اس مختار سخفی کی طرف منسوب ہے، جس مختار سخفی نے شیعہ کے چوتھے امام کی امامت نہیں مانی، بلکہ اس نے محمد بن حنفیہ کی امامت مانی اور اس کے گروہ کو کیسانیہ کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا نام کیسان تھا، اس کا لقب کیسان تھا مختار سکفی کا. تو آپ دیکھیں کہ خود شیعہ نے مختار سکفی ان کے نظریے کے مطابق کافر بھی ہے، کالے منہ والا بھی ہے، حرامی بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر شیعہ کی کتابیں پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ مجالس المومنین میں نور اللہ شستری اپنی کتاب میں لکھتا ہے اس کے بارے میں، مختار بن ابی عبید سکفی کے بارے میں، کہ علامہ حلی نے اس کو مقبولان بارگاہ الہی میں شمار کیا ہے، کہ یہ بارگاہ الہی میں بڑا مقبول تھا. بھائی حرامی ہو، کافر ہو، تمہارے چوتھے امام کی امامت کا منکر ہو، تمہارے چوتھے امام پر جھوٹ بھی باندھے، پھر بھی جناب اس کا بڑا مقام ہے. یہ ان کی کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، کہ جناب آپ چاہیں تو جو مرضی کر دیں، خرد کا نام جنوں اور جنوں کا خرد رکھ دیا، جو چاہے ان کا حسن کرشمہ ساز کرے، کہ یہ جب یہ چاہیں تو یہ سیاہ کو سفید کہہ دیں، پھر جائز ہے، سفید کو سیاہ کہہ دیں جائز ہے، یہ جس چیز کو چاہے ٹھیک کرتے چل جائیں، ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور جو صحیح چیز ہے اس کا انکار کرتے چل جائیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. یہ تو ہو گئی دوسری بات. اب آپ حیران ہوں گے کہ ایک تیسرا موقع بھی آیا، وہ یہ ہوا کہ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد یہ مسئلہ ہوا کہ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت زید نے امامت کا دعویٰ کر دیا، حضرت زید نے امامت کا دعویٰ کر دیا. اب شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت زین العابدین کے بعد امامت کا صحیح حقدار جو تھے وہ حضرت امام باقر تھے، اور چنانچہ ہوا یہ کہ حضرت زید جو تھے ان کے ہاتھ پر 40,000 عراق کے شیعہ نے بیعت کر لی، اور حضرت زید اپنے 40,000 ساتھیوں کو لے کر عراق کا جو گورنر تھا اس کے مقابلے میں نکلا. لیکن عین موقع پر جب جنگ کا موقع تھا تو 30,000 شیعہ حضرت زید کا ساتھ چھوڑ گئے، 30,000 چھوڑ گئے، 10,000 رہ گئے. شیعہ نے ایک مرتبہ پھر کربلا کی تاریخ دہرا دی. اب کیا ہوا کہ حضرت زید شہید ہو گئے. اب جب حضرت زید جیسا انسان جو 40,000 آدمیوں کو لے کر والی عراق کے مقابلے میں نکلا تھا، جب انہوں نے کہا کہ میرے ہاتھ میں بیعت کرو، تو شیعہ نے کہا، چند شیعہ جو تھے انہوں نے کہا نہیں آپ امام نہیں ہیں. انہوں نے کہا میں امام نہیں تو امام کون ہے؟ انہوں نے کہا امام تو حضرت باقر ہیں، حضرت محمد باقر ہیں، وہ امام ہیں، آپ کی امامت کو ہم تسلیم نہیں کرتے. تو جب حضرت انہوں نے سنا حضرت زید شہید نے کہ یہ میری امامت کو انکار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میری بجائے میرا بھائی جو ہے وہ امام ہے، تو انہوں نے ایک شخص تو جس کا نام ہے احول، اس احول شخص سے کہا کہ یار یہ تم کیا کرتے ہو کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرنے کی بجائے، میرے ساتھ دینے کی بجائے تم اس شخص کا ساتھ دیتے ہو جو میرا بھائی ہے لیکن وہ اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ گیا ہے، اور اس شخص نے وقت کے ظالموں اور جابروں کا مقابلہ بھی نہیں کیا اور وہ کسی طرح بھی ان کے مقابلے میں نہیں آتا، تو آخر تم میرے ہاتھ پر بیعت کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو اب یہ کہتے ہیں کہ جب حضرت زید شہید نے یہ بات ایک شیعہ سے کہی جس شیعہ کا نام تھا احول، اور یہ پوری کی پوری روایت جو ہے یہ بھی اصول کافی کے صفحہ 100 پر لکھی ہوئی ہے احول کی طرف سے. احول کہتے ہیں کہ زید فرزند امام زین العابدین نے مجھے بلایا، ایسے وقت کے وہ بادشاہ وقت کے خوف سے رو پوچھتے، چنانچہ میں ان کے پاس گیا، انہوں نے مجھے کہا اے احول کیا تم کہتے ہو کہ اگر کوئی آدمی ہم میں سے تمہارے پاس جائے اور کیا تم اس کے ساتھ بادشاہ سے لڑنے کے لیے نکلو گے؟ میں نے کہا آپ کے والد یا آپ کے بھائی ہوتے تو میں اس کے ساتھ نکلتا. زید نے کہا اب میں صاف کہتا ہوں کہ میں بادشاہ کے مقابلے میں نکلنے والا ہوں، لہذا تم نے کہا ہے کہ اگر آپ کے بھائی اور باپ بادشاہ کے مقابلے میں نکلتے تو ہم ساتھ دیتے، تو اب میں بادشاہ کے مقابلے میں بغاوت کر رہا ہوں، میرا ساتھ دو. تو احول نے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا. زید نے کہا کہ تم مجھے ویسے تو جان سے عزیز رکھتے ہو لیکن اپنی جان جو ہے وہ میرے ساتھ نکل کر دینے کے لیے تیار نہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو احول کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ آپ امام نہیں ہیں، امام ہیں آپ کے بھائی امام باقر، ان کے ہاتھ پہ بیعت کر کے تو ہم جان دے سکتے ہیں، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے جان نہیں دے سکتے. تو احول کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات کی تو مجھے زہر شہید نے کہا یار تو عجیب آدمی ہے، ویسے تو ہمارا شیعہ ہے بڑا مخلص ہے، لیکن یہ بات تو بتا کہ تجھے کیسے پتا چلا کہ امام جو ہے وہ میرا بھائی ہے، میں امام نہیں ہوں. تو احول نے کہا کہ جناب یہ بات تو ہمیں پتا چل گئی ہے، آپ کو اس کا نہیں پتا. تو امام حضرت زید شہید نے حضرت زین العابدین کے بیٹے نے کہا یار عجیب بات ہے کہ میرے والد میرے ساتھ اتنا پیار کرتے تھے کہ مجھے اپنے ساتھ بٹھا کر روٹی کے لطمے بنا بنا کر ان کو سالن میں پگو کر چھونک مار کر مجھے کھلاتے تھے تاکہ گرم گرم لطمہ میرے منہ میں جانے کی وجہ سے میرا منہ نہ جلے، میری زبان کو بچھالے نہ پڑے. میرے باپ اتنا مجھ سے محبت کرتے تھے کہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ میرے منہ کے اندر تھوڑی سی بھی جو ہے وہ جلن کا احساس ہو یا گرمی میرے منہ کو. تو جو میرا باپ یہ نہیں چاہتا کہ میری زبان گرم لطمے کی وجہ سے جلے، وہ میرا باپ یہ کیسے چاہ سکتا تھا کہ میں کل جہنم میں چلوں امام کا انکار کر کے. میرے ابا نے تو مجھے بتایا نہیں ہے کہ میرے بعد امام جو ہے. یہ تیس بات ہوئی. اب آگے چلے چوتھا گروہ. حضرت زین العابدین کے بعد شیعہ کے نزدیک حضرت باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام ہوئے. چلو یہ بات بھی ہو گئی. حضرت باقر کے بعد پھر شیعہ کے نزدیک ان کے جو ہیں وہ امام ہوئے ہیں حضرت جعفر صادق. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ شیعہ کے نزدیک حضرت امام باقر کے جو ماننے والے تھے حضرت امام باقر کی وفات کے بعد ان کے چار فرقے بن گئے. یعنی جو ابھی تک ہدایت پر لوگ تھے شیعہ کے نزدیک ان کے پانچویں امام کو جو مان رہے تھے پانچویں امام کی وفات کے بعد وہ بھی چار حصوں میں تقسیم ہو گئے. ایک حصہ ان میں سے ٹھیک رہا، تین حصے شیعہ کے نزدیک کافر ہو گئے. اب دیکھیں کہتے جو حضرت امام باقر فوت ہو گئے تو ایک گروہ نے تو یہ اعلان کر دیا کہ امام باقر حی لا یموت ہیں، یعنی زندہ ہیں مرے نہیں ہیں، وہی امام مہدی ہے ان کے بعد کوئی امام نہیں. ایک نے تو یہ کہہ دیا کہ یہ امام مہدی ہیں ان کے بعد کوئی امام نہیں یہ زندہ ہیں. ایک نے تو یہ عقیدہ رکھ لیا. ایک گروہ اور کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ امام کے جو صاحبزادے زکریا ہیں وہ آخری امام ہیں، وہ امام مہدی ہیں، لہذا امام باقر کے بعد ہمارا امام کون ہے؟ زکریا. دو گروہ ہو گئے. ایک تیسرا گروہ کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ امام محمد بن عبداللہ بن حسن بن حسن ابن علی، یعنی وہ امام جو نفس زکیہ کے نام سے مشہور ہیں اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کے پوتے ہیں، وہ ہمارے امام ہیں. یہ تیسرا گروہ ہے. اور یہ حضرت نفس زکیہ جو تھے یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے اس بیٹے کے اس ایک حضرت حسن کا پوتا تھا، ادھر سے وہ حضرت حسن کا پوتے تھے، ادھر سے وہ حضرت حسین کے دوتے تھے، نواسے تھے. یعنی حضرت حسین کی بیٹی حضرت حسن کے بیٹے کی ابہام شادی ہوئی تو اس سے ایک شخصیت پیدا ہوئی جن کا نام ہے عبداللہ محض، کہ جن کے دادا حضرت حسن تھے اور جن کے نانا حضرت حسین تھے، ان کے بیٹے کا نام تھا محمد نفس زکیہ. ان کے بیٹے کا نام تھا محمد نفس زکیہ، کہتے ہیں بہت متقی، بڑے ہی پرہیزگار. یہ جو نہایت ہی متقی نہایت ہی پرہیزگار تھے، ایک گروہ نے ان کو امام مان لیا. کس کے بعد؟ حضرت امام باقر کے بعد. تین گروہ ہو گئے. اور ایک گروہ جو تھا اس نے امام مانا حضرت جعفر صادق کو. تو شیعہ کے نزدیک جس گروہ نے حضرت جعفر صادق کو امام مانا وہ تو ہو گیا نجات والا، اور باقی تینوں گروہ ہو گئے کافر، تینوں گروہ ہو گئے گمراہ. اور تینوں گروہوں کے بارے میں وہی فتواشیوں کا کہ اب یہ جو لوگ اب تک حضرت امام باقر کی امامت کو مانتے تھے، اب تک نجات پر تھے، اب تک ہدایت پر تھے، یہ سارے گمراہ ہو گئے. یہاں پہ اختلاف ہو گیا. اب آگے چلیں. یہ محمد نفس زکیہ جو ہے یہ وہی عظیم شخصیت ہے جی کہ جس عظیم شخصیت کے ساتھ مل کر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا ساتھ دیا، اور ان کا ساتھ دینے کی وجہ سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ قید ہوئے اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ طرح طرح کی مصیبتوں میں آزمائے گئے. یہ محمد نفس زکیہ تھے جس کا خود شیعہ بھی اقرار کرتے ہیں. چنانچہ علامہ خلیل قزوینی نے شرح صافی میں لکھا ہے، کہتے ہیں صافی شرح کافی میں لکھا ہے کہ پھر عبداللہ محض کے بیٹے محمد ظاہر ہوئے، لوگ ان کے لیے جمع ہوئے، ان کی امامت میں کسی قریشی نے جو مدینے کا رہنے والا تھا یا کوئی اور شخص تھا اس کسی نے بھی انکار نہیں کیا. ابو حنیفہ جیسے شخص نے انہی کی بیعت کے سبب منصور دیوان کی خلیفہ وقت کے قید خانے سے سزا پائی اور وہیں فوت ہو گئے، اور مالک بن انس جیسے شخص نے انہی کے سبب عیسیٰ بن موسیٰ جو ہے وہ بالی مکہ مکرمہ ان سے مار کھائی اور تکلیفیں اٹھائیں. یعنی یہ اتنے بڑی شخصیت تھے کہ جن کے ساتھ حضرت امام ابو حنیفہ نے بھی دیا, حضرت امام مالک نے بھی دیا, اور بہت سارے شیعوں نے دیا. لیکن شیعہ کہتے ہیں یہ سارے لوگ گمراہ ہو گئے. کیوں؟ کہ حضرت امام باقر کے بعد امامت حضرت جعفر صادق کو مل گئی. تو یہاں شیعوں میں پھر اختلاف ہو گیا. اب آپ حیران ہوں گے کہ حضرت جعفر صادق جب فوت ہو گئے, حضرت جعفر صادق جب فوت ہو گئے تو شیعوں کے اندر پھر چھ گروہ پیدا ہو گئے. پہلے چار تھے, اب شیعوں میں چھ گروہ ہو گئے. اور سب سے بڑی عجیب بات یہ پیش آئی کہ حضرت جعفر صادق نے اپنی زندگی میں بقول شیعہ کے اعلان کر دیا کہ میرے بعد خلیفہ جو ہے, میرے بعد امام جو ہے وہ میرا بیٹا اسماعیل ہے, بڑا بیٹا اسماعیل ہے. لیکن بڑا بیٹا اسماعیل حضرت کی زندگی میں فوت ہو گیا. تو حضرت سے پوچھا گیا, حضرت آپ نے تو کہا تھا کہ یہ میرا بڑا بیٹا اسماعیل امام ہے جی, تو آپ نے جو کہا ہوگا تو لازمن وہ تختی پڑھ کر کہا ہوگا, لازمن وہ لفافے پڑھ کر کہا ہوگا, تو یہ کیا ہوا؟ تو امام صاحب نے کہا نہیں یار, یہ تو اللہ کو بھول ہو گئی, اللہ کو بھول ہو گئی. یعنی تختی میں نام لکھنے میں اللہ سے بھول ہو گئی ہوگی, یا لفافہ اتارنے میں اللہ سے بھول ہو. انہوں نے کہا, پھر انہوں نے کہا اب مجھے تازہ حکم یہ ملا ہے, پتا چلا ہے کہ میرا دوسرا بیٹا موسیٰ کاظم جو ہے نا وہ امام ہے, موسیٰ کاظم امام. ایک گروہ تو یہی بن گیا. انہوں نے کہا نہیں جی, اللہ کو بھول نہیں ہو سکتی, لہذا امام جعفر صادق کے بعد جو ہے ہمارا امام وہ ساتواں امام اسماعیل ہے. ایک تو گروہ اس وقت بن گیا, اسماعیل کے بعد انہوں نے اس کے بیٹے کو امام مان لیا. دوسرا گروہ ایک اور پیدا ہو گیا, اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ بس امام مہدی جو ہے وہ حضرت جعفر صادق ہی ہے, ان کے بعد اب امامت کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا, اور وہ ان کا انتقال نہیں ہوا, وہ روح پوش ہو گئے ہیں, وہ دوبارہ ظاہر ہوں گے. یہ فرقہ نادوسیہ کہلاتا ہے. اور ایک گروہ جو ہے وہ انہوں نے انہوں نے یہ عقیدہ نظریہ رکھ لیا کہ امام جعفر کے جو پوتے ہیں محمد بن اسماعیل وہ ہمارے امام ہیں, یہ فرقہ مبارکیہ کہلایا. ایک گروہ نے امام جعفر کے تیسرے صاحبزادے امام محمد بن جعفر کی امامت کا عقیدہ رکھ لیا, یہ سمتیہ کہلایا. ایک گروہ نے امام جعفر کے چوتھے صاحبزادے عبداللہ بن جعفر الافتاح کی امامت کا اقرار کر لیا کہ ہمارے وہ امام ہیں. تو اس طرح چھ گروہ پیدا ہو گئے حضرت جعفر صادق کے بعد. تو شیعہ کہتے ہیں ان چھ میں سے صرف ایک جو ہے وہ صحیح ہے, جس نے موسیٰ کاظم کی امامت پر امامت کو تسلیم کیا, باقی سارے کے سارے کافر ہو گئے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لوگ اب تک حضرت جعفر صادق کو امام مانتے رہے, ان کے باپ کو امام مانتے رہے, ان کے دادا کو امام مانتے رہے, جو نجات پر تھے. شیعہ کہتے ہیں حضرت جعفر صادق کی آنکھ بند ہوتی گئی تو ان میں ایک ہی گروہ جو ہے وہ نجات پر رہ گیا, باقی سارے کے سارے جنمی ہو گئے. اب آپ دیکھیں حضرت موسیٰ کاظم کی وفات کا وقت بھی آ گیا. حضرت موسیٰ کاظم جب فوت ہو گئے تو شیعوں کے پھر سات گروہ بن گئے. پہلے چار بنے, پہلے چھ بنے, پھر چار بنے, اب سات بن گئے. کیسے ہوئے؟ کہ حضرت موسیٰ کاظم کا انتقال جب سن ہجری 183 میں ہوا تو شیعہ کے سات گروہ بن گئے. ایک گروہ نے تو یہ کہا کہ حضرت موسیٰ کاظم کے بعد حضرت موسیٰ کاظم زندہ ہیں, وہ فوت ہی نہیں ہوئے ہیں, لہذا وہی امام مہدی ہیں, اور ان کے بعد اب کوئی امام نہیں ہے, امامت کا سلسلہ بند ہو گیا. ایک نے تو یہ عقیدہ رکھ لیا. دوسرے گروہ نے یہ عقیدہ رکھا کہ وہ امام مہدی ہیں, فوت ہو گئے ہیں, لیکن فوت ہونے کے بعد وہ روح پوش ہو گئے ہیں, دوبارہ زندہ ہوں گے, دوبارہ آئیں گے تو پھر وہ امام ہوں گے, لہذا ان کے بعد امامت کا سلسلہ ختم ہو گیا, اب کوئی اچھا جی. تو شیعہ کا دوسرا گروہ یہ کہنے لگا کہ روح پوش ہو گئے ہیں حضرت موسیٰ کاظم, اور وہ پھر ظاہر ہوں گے, اور کہنے لگے کہ خاص خاص لوگ ان کی زیارت کرتے ہیں اور ان کے سے حکم بھی لیتے ہیں, وہ کچھ احکام دیتے ہیں, وہ کچھ احکام سے منع کرتے ہیں. تو شیعہ نے, یعنی موجودہ شیعہ نے جو عقیدہ بارہویں امام کے بارے میں رکھا نا کہ امام میں بھی غائب ہو گئے ہیں, تو پہلے شیعہ کے یہ جو موسیٰ کاظم امام تھے ان کے بارے میں آٹھویں امام کے بارے میں بھی ایک گروہ نے عقیدہ رکھ لیا تھا کہ وہ غائب ہو گئے ہیں. یعنی ہر اکثر اماموں کے بارے میں شیعہ نے ان کی وفات پر کہا کہ نہیں جی یہ غائب ہو گئے ہیں, یہ فوت ہوئے ہیں, یہ پھر دوبارہ زندہ ہو جائیں گے, یہی آخری مہدی تھے اور اب ان کے بعد کوئی امام نہیں ہے. اچھا ایک تیسرا چوتھا تیسرے گروہ نے کہا کہ نہیں وہ فوت ہو گئے ہیں, آخری زمانہ میں دوبارہ زندہ ہو گئے. ایک نے کہا روح پوش ہو گئے ہیں, ایک نے کہا کہ وہ مہدی ہیں آخری مہدی ہیں, ایک نے کہا کہ وہ فوت ہو گئے ہیں آخری زمانہ میں زندہ ہوں گے. ایک گروہ نے ان کے انتقال پر کہا کہ اللہ نے ان کو آسمان پر بلا لیا, دوبارہ وہ زمین پر آئیں گے. ایک گروہ کا یہ کہنا تھا کہ موسیٰ بن جعفر
زندہ ہیں یا فوت ہو گئے ہیں اس بات کا تو ہمیں علم نہیں ہے، لیکن ہیں وہ امام مہدی، ان کے بعد امامت کا سلسلہ ختم ہو گیا. اور ایک گروہ ایسا بھی پیدا ہوا شیعہ میں امام موسیٰ کاظم کے بعد کہ اس نے محمد بن بشیر شخص کو کہا کہ یہ ہے ان کا جانشین. اچھا، محمد بن بشیر ایسا آدمی تھا کہ جس نے امامت کا دعویٰ کیا اور صاف یہ کہہ دیا کہ کوئی عورت بھی تمہارے اوپر حرام نہیں ہے، ہر عورت سے نکاح کر سکتے ہو، ماں سے، بہن سے، بیٹی سے، اس نے یہ اعلان کر دیا. تو ایسے گندے آدمی کو کہا کہ یہ امام ہمارے کا جانشین. چھ گروہ یہ ہو گئے، ساتواں گروہ شیعوں کا نکل آیا، انہوں نے کہا نہیں جی، حضرت جعفر موسیٰ کاظم کے بعد اب جو ہے نا وہ ان کے بیٹے علی رضا، ہم تو ان کو نواں امام مانتے ہیں، ہم نواں امام ان کو مانتے ہیں. تو یہاں آ کر شیعہ کہتے ہیں کہ جی چھ گروہ سارے کے سارے گمراہ ہو گئے، ہم ساتواں جو گروہ ہیں وہ ہیں صحیح حق پر اور صحیح جو ہے وہ راہ ہدایت پر اور صراط مستقیم پر. باقی لوگ گمراہ بھی ہو گئے، باقی لوگ روح سیاہ بھی ہو گئے، باقی لوگ کافر بھی ہو گئے، اور باقی لوگوں کے بارے میں یہ بھی کہہ دیا کہ ان کا نسب بھی ٹھیک نہیں. تو شیعہ نے اس طرح اپنے باقی چھ گروہوں کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دے کر اپنے آپ کو بچا لیا. اب آپ حیران ہوں گے کہ جب شیعہ کے یہ نویں امام بھی فوت ہو گئے تو پھر اختلاف پیدا ہو گیا، پھر ان کے اندر پانچ گروہ بن گئے. یعنی امام علی رضا جو شیعہ کے نویں امام ہیں، جب یہ ان کا انتقال سن ہجری 203 میں ہوا تو اس وقت شیعہ کے نزدیک جو اس وقت دسویں امام ہیں امام جواد ہیں جی، ان کی عمر کل 7 سال تھی. جب کل 7 سال تھی تو ایک گروہ نے تو یہ کہا کہ جناب چونکہ ہمارے جو نویں امام تھے ان کے بیٹے کی عمر بہت چھوٹی ہے، لہذا ہم بہتر یہ ہے کہ ہم ان کے بھائی کو امام بنا لیں. تو انہوں نے ان کے بھائی کو امام بنا لیا. کچھ لوگوں نے کہا یار اب امامت جو ہے نا وہ اس خاندان سے نکل گئی ہے، انہوں نے زیدیہ جو طبقہ تھا اس کے مذہب کو قبول کر لیا. کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے سید اس تو ان کے ہم بھائی کی بیعت کر لیتے ہیں، اس کے بعد بھائی احمد بن موسیٰ بن جعفر کی امامت کو تسلیم کر لیتے ہیں، بعد میں ہم دیکھیں گے کہ اب کہاں جانا ہے. تو اس طرح پانچ گروہ ہو گئے، ان پانچ گروہوں میں سے بھی شیعہ نے ایک گروہ کو صحیح مانا ہے. کہنے لگے کہ جنہوں نے 7 سالہ بیٹے کو امام مانا تھا نا وہ صحیح گروہ ہے، باقی سارے غلط ہیں. یعنی جنہوں نے ان کے نویں امام کے بھائی کو امام مانا وہ بھی غلط ہو گئے، اور جنہوں نے موسیٰ یہ کہا تھا کہ موسیٰ کاظم پر امام. اچھا پھر یہاں ایک اور گروہ پیدا ہو گیا، اس نے کہا یار یہ چونکہ یہ ان کا چھوٹا بیٹا تھا اور یہ فوت ہو گئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹا تو امام ہے نہیں، یہ خود بھی امام نہیں ہے، لہذا واپس چلو موسیٰ کاظم ہی جو ہے وہ انہیں پر امامت ختم ہو گئی ہے. تو چار گروہ پھر کہتے ہیں گمراہ ہو گئے. پانچواں گروہ جس نے 7 سالہ بیٹے کو امام بنا لیا وہی ٹھیک رہا. اب یہ ہو گئے، یہ شیعہ کے دسویں امام ہیں، نویں امام. اب جب نویں امام امام محمد جواد فوت ہو گئے تو اب شیعہ کا پھر تھوڑا سا اختلاف ہوا. اختلاف یہ ہوا کہ جب وہ فوت ہوئے تو ان کے صاحبزادے علی ہادی بن محمد جو تھے ان کی عمر بمشکل 4 سال تھی. تو یہاں شیعہ نے کہا چلو یار کوئی نہیں، جب ہم نے ان کے والد کو چھوٹی سی عمر میں مان لیا تھا تو ہم ان کو بھی اپنا امام بنا لیتے ہیں. اب جب وہ حضرت علی ہادی کا بھی وفات ہو گئی 254 ہجری میں تو ان کے بعد شیعوں میں پھر 6 طبقے پیدا ہو گئے، پھر 6 طبقے پیدا ہو گئے، اور وہ پیدا ہونے ہی تھے. اس لیے کہ ہوا یہ کہ وہاں بھی وہی بات پیش آئی جو پہلے پیش آ چکی تھی. وہ اس طرح پیش آئی کہ انہوں نے یہ کیا کہ جو ان کے بڑے بیٹے تھے ان کے لیے کہا کہ یہ میرے بعد امام ہے، لیکن وہ ان کی زندگی میں فوت ہو گئے، وہ ان کی زندگی میں فوت ہو گئے. تو لوگوں نے کہا اب جناب یہ کیا ہو گیا، تو کہنے لگے نہیں اب حسن عسکری جو ہے وہ امام ہے. تو یہاں کچھ لوگوں نے کہا نہیں، باپ کے بعد چونکہ بڑا بیٹا امام ہوتا ہے ہم تو اسی کو مانیں گے، وہ اسی کے پیچھے چلے گئے. کچھ لوگوں نے محمد بن بشیر نمیری کو جو ہے وہ اپنے امام مان لیا اور اس شخص نے نبوت کا اعلان کر دیا، محمد بن بشیر نے، جس کو میں پہلے بتا رہا ہوں کہ اس نے پھر یہ تک کہہ دیا کہ جناب مردوں کے ساتھ بھی نکاح ہو سکتا ہے اور عورتوں کے ساتھ بھی نکاح ہو سکتا ہے. اور ایک گروہ جو تھا اس نے یہ کہہ دیا کہ امام علی ہادی کے صاحبزادے جو محمد بن علی ہیں ہم ان کی امامت کے قائل ہیں، جو جن کے والد کہتے ہیں کہ ہمارے دسویں امام کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے، اس نے تو دسویں امام کی زندگی میں فوت ہونے والے کو امام بنا لیا، اس نے کہا ہم ان کے بیٹے کو امام بناتے ہیں. تو اس طرح تین گروہ یہ بن گئے، چوتھا گروہ شیعہ کا آ گیا جنہوں نے کہا نہیں ہم حسن عسکری کو امام بناتے ہیں۔ تو یہاں پھر شیعہ کہتے ہیں تین گروہ جو ہیں وہ بالکل گمراہ ہو گئے ہیں اور یہ چوتھا جو طبقہ ہمارا ہے یہ ہم صحیح ہیں۔ اس طرح شیعہ گیارہویں امام تک پہنچے۔ گیارہویں امام تک کس طرح پہنچے کہ پیچھے سے ہر امام پر اختلاف، ہر امام پر اختلاف، ہر امام پر اختلاف، ہر امام کی اولاد کے سپر اختلاف، ہر امام کے بھائیوں سے اختلاف۔ حضرت علی پر تو یہ الزام لگا دیے ظالموں نے کہ وہ خود اپنی خلافت سے دستبردار ہونا چاہتے تھے اور لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ تم کسی اور کو تلاش کر لو۔ حضرت حسن تو دستبردار بھی ہو گئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عملی طور پر جو ہے وہ حضرت معاویہ کے ہاتھ پر ہو گئے۔ تو شیعہ کے نزدیک جب انہوں نے اپنی امامت سے دستبرداری کا اعلان کیا تو گویا کہ اللہ کی نامزدگی کو انہوں نے تسلیم کرنے سے انکار کیا، اور حضرت زین العابدین کے ساتھ ان کے چاچا کا اختلاف ہو گیا حضرت محمد بن انتیہ کا، حضرت زین العابدین کے بعد ان کے بیٹے زید کا اور ان کے دوسرے بیٹے حضرت امام باقر کا اختلاف ہو گیا، اور حضرت امام باقر کے بعد ان کے بیٹے حضرت جعفر صادق کے موقع پر بھی اختلاف ہو گیا، حضرت جعفر صادق کے بعد پھر اختلاف ہو گیا۔ ایک نے کہا کہ بھائی جعفر صادق کے بیٹے موسیٰ کاظم امام ہے، دوسرے نے کہا نہیں جو ان کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے وہ امام تھے اب ان کا بیٹا امام ہے، اور ایک نے کہا کہ نہیں اب جو ان کے بیٹوں میں سے بڑے بیٹے حضرت عبداللہ افتہ ہے وہ امام ہے۔ تو یہ ہے وہ اختلاف در اختلاف، اختلاف در اختلاف، کہ شیعہ کے گیارہ امام ابھی پورے نہیں ہوئے تھے کہ شیعہ کے اندر خود ستر کے قریب فرقے تقسیم ہو گئے تھے۔ اب شیعہ کہتے ہیں کہ وہ ستر کے ستر فرقے بھی گمراہ، اور ان فرقوں نے جن کو امام مانا وہ بھی گمراہ، اور وہ فرقے بھی جہنمی جن کو امام مانا، اور امام جن کو مانا تھا وہ تو اہل بیت میں سے تھے نا، وہ اماموں کی اولاد تھے، اماموں ہی ان کے اماموں ہی کے بھائی تھے، وہ بھی گمراہ۔ تو یہ وہ پاگل پنا ہے کہ جس نے شیعہ کے کو مجبور کر دیا اس بات پر کہ اپنے اماموں کی اولاد کو، اپنے اماموں کے والدین کو، اپنے اماموں کے چچوں کو، اپنے اماموں کے بھائیوں کو، اپنے اماموں کے بھتیجوں کو، اپنے اماموں کے بھانجوں کو ایک ہی جو ہے وہ قلم کے ساتھ لکھتے چلے جائیں گمراہ تھے، جہنمی تھے، ان کے نسب میں فرق تھا، یہ حرامی تھے، یہ معاذ اللہ کنجیوں کی اولاد تھے۔ تو اس طرح اب آپ اندازہ لگائیں کہ خود شیعہ نے اپنے پاؤں پر کس قدر کلہاڑا مارا اور خود اپنے ہی مذہب کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، اور اپنے ہی مذہب کو اس طرح دنیا کے سامنے پیش کیا کہ کوئی شخص بھی ان کے مذہب کا ایسا نہیں بچتا کہ جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ صاحب ایمان ہے اور یہ کہا جائے کہ یہ صراط مستقیم پر قائم ہے۔ اب خود حضرت شیعہ کے گیارہویں امام حضرت حسن عسکری کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا وہ یہ ہوا کہ ان کی وفات ہو گئی سن 260 ہجری میں 28 سال کی عمر میں، تو ان کے کوئی اولاد ہی نہیں تھی، اولاد نہیں تھی۔ تو اب شیعہ نے کہا کہ یار یہ کیا ہوا، پہلے تو چلو ہمارا جو بھی امام تھا اس کی اولاد ہوتی تھی، چلو ہم ایک کو امام نہیں مانتے تو دوسرے کو مان لیتے تھے، جو ہمیں پسند کرتا سوٹ کرتا ہم اسے امام مان لیتے تھے، باقی کہتے تھے یہ گمراہ گمراہ گمراہ۔ پھر یہ بھی ہوا کہ امام فوت ہوئے تھے، بچے ان کے 4-4 سال کے 6-6 سال کے رہ گئے، ہم نے یہ بھی کہا نہیں بھائی بچوں کو بھی امام مانا جا سکتا ہے، ہم نے بچوں کو بھی امام مان لیا۔ لیکن یہ تو نئی بات ہو گئی کہ اب امام کی اولاد ہی نہیں ہے، اب کیا کریں؟ سوچ سوچ ہی کہنے لگے چلو اب سلسلہ ہی بند کرو، اب امامت کا سلسلہ ہی ختم کرو۔ انہوں نے کہا سلسلہ امامت تو ختم کرتے ہیں لیکن کوئی اس کا طریقہ بھی تو بتاؤ۔ انہوں نے کہا طریقہ اس کا یہ ہے کہ یہ ایک فرضی بچہ بناؤ۔ چنانچہ ایک فرضی بچہ بنایا گیا کہ نہیں جناب یہ حضرت حسن عسکری کی وفات سے 5 سال پہلے ایک بچہ پیدا ہوا تھا لیکن اس کو دنیا نے دیکھا نہیں، کوئی اس کو دیکھ بھی نہیں سکتا تھا، اور وہ بچہ 4 سال کی 5 سال کی عمر میں فلاں فلاں چیز لے کر جفر صوف فاطمہ جس کی تفصیلات آپ سن چکے ہیں کہ اتنی لمبی لمبی کتابیں 70 گز کی لمبی کتاب اونٹ کی ران کے برابر اور جناب ایک بہت بڑے تھیلا اور بہت بڑے جناب عصائے موسیٰ اور کیا کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ زرہ مبارک، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہتھیار، یہ سارا سامان جس کو رکھنے کے لیے بھی کم از کم جو ہے ایک لمبی چوڑی بیرک چاہیے، شاید یہ جو ماچس فیکٹری ہے یہاں کی یہ بھی چھوٹی ہے، وہ جتنا لمبا چوڑا سامان ہے اس کے رکھنے کے لیے، وہ تابوت سکینہ بنی اسرائیل کا جس میں انبیاء علیہ السلام کے جوتے کپڑے اور بڑے تھے، یہ ساری چیزیں لے کر وہ 5 سال کا بچہ گھر سے خاموشی سے نکلا اور پہاڑ کی غار میں جا کے داخل ہو گیا۔ اب وہ جو پہاڑ کی غار میں بچہ بیٹھا ہوا ہے وہ کہتا ہمارا آخری امام، وہ ہے ہمارا 12 امام، اور وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کہہ دیا تھا کہ یہ تمہارا آخری امام ہے، لہذا اب ہم اسی کی انتظار کرتے ہیں، ہمارے 12 امام پورے ہو گئے۔ ہمارے 12 امام پورے ہو گئے. تو یہ شیعہ کا عقیدہ ہے جس کی کچھ تفصیلات میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں. اگرچہ یہ مضمون تھوڑا سا خشک ضرور ہے, آدمی سنتا ہے نا پختہ سا جاتا ہے, لیکن تھوڑا سا اس پر اگر غور کیا جائے تو اس سے یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ کس طرح شیعت نے اپنے اماموں کے ساتھ مذاق کیا, اپنے اماموں کے ساتھ کس طرح انہوں نے ہر دور میں بے وفائی کی کہ ایک امام کی آنکھ بند کرتے ہی اس کے بیٹوں کے ساتھ کچھ ایک بیٹے کے ساتھ مل گئے, کچھ دوسرے کے ساتھ مل گئے, کچھ تیسرے کے ساتھ مل گئے اور آپس میں لڑائیاں شروع کر دی. اس نے کہا تو گمراہ ہے, اس نے کہا تو گمراہ ہے, اس نے کہا یہ امام میں دیا, اس نے کہا یہ امام میں دیا, اس نے کہا یہ اصلی امام ہے, اس نے کہا وہ اصلی امام ہے. تو آپس میں ان اہل بیت کرام یعنی مقدس شخصیات کی اولاد کو انہوں نے پھوٹ کا شکار بنایا, ان کے اندر آپس میں لڑائیاں پیدا کی, آپس میں جنگ و جدال پیدا کیے, آپس میں قتل و غارت پیدا کی, آپس میں ایک دوسرے کے لیے کفر کے فتوے جو ہے وہ جاری کرائے. تو یہ ایسا مذہب جو اپنے اہل بیت رسول کو لڑا دے, اہل بیت رسول کو ہی ایک دوسرے کے خلاف کر دے, اہل بیت رسول کے بارے میں دنیا کے سامنے یہ نقشہ کھینچے کہ بھائی بھائی سے لڑتا تھا, بیٹے سے لڑتا تھا, چاچا بھتیجے سے لڑتا تھا, ماموں بھانجے سے لڑتا تھا, دادا پوتے سے لڑتا تھا, نانا نواسے سے لڑتا تھا, تو کیا اس نقشہ پیش کرنے کے بعد کوئی شخص ایک لمحہ کے لیے بھی اسلام کی اس تاریخ پر فخر کر سکتا ہے؟ اسلام کی اس تاریخ کو وہ اچھی نظر سے دیکھ سکتا ہے؟ شیعت نے بظاہر, اب ان کو پتا ہے نا, اب تو 14 سال ہو گئے کہ کس کو پتا ہے, بس کہیں گے جناب یہ نمبر 1 امام, یہ دوسرے امام, یہ تیسرے امام, یہ چوتھے امام, پورے اماموں کے نام اپنے امام باڑوں پر لکھے ہیں. تو ایسے لگتا ہے جیسے ایک امام کا ایک ہی بیٹا پیدا ہوا, وہی امام بن گیا اور ساری دنیا نے اسے مان لیا, کوئی اختلاف ہی نہیں ہوا. تو آپ اس سے خود اندازہ لگائیں کہ ہر موقع پر کتنے اختلاف ہوئے, ہر موقع پر کتنے اختلاف ہوئے, اور یہ سارے اختلافات جو ہیں اس کو دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ جناب ان سارے اختلافات کے باوجود ہم حق پر ہیں. یہ تو وہ نقشہ ہے جو شیعت پیش کرتی ہے. اس کے مقابلے میں ہم اہل سنت کیا نقشہ پیش کرتے ہیں, یہ بھی ذہن میں رکھو. ہم کہتے ہیں شیعت نے یہ سارا جھوٹ بولا ہے, شیعت نے سارا کذب بیانی اور دجل سے کام لیا ہے. وہ لوگ جو خاندان نبوت سے تعلق رکھتے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا جن کو شرف حاصل تھا, حضرت علی کی اولاد, حضرت حسن و حسین کی اولاد, حضرت زین العابدین کی اولاد, حضرت امام باقر کی اولاد, حضرت جعفر صادق کی اولاد, حضرت موسیٰ کاظم کی اولاد, یہ جتنے بھی لوگ تھے یہ سارے اہل سنت والجماعت تھے, سارے نیک اور پارسا تھے, سارے متقی اور پرہیزگار تھے, سارے اللہ کے ولی تھے, سب کا ایک عقیدہ تھا, ایک نظریہ تھا, سب بالکل ہدایت کے راستے پر تھے, اور سارے ہی خلفائے راشدین کو خلیفہ حق ماننے والے تھے, سارے دین اسلام کے پیروکار تھے, اور ان میں سے کچھ ایسے بہادر اور عظیم المرتبت لوگ تھے کہ جنہوں نے وقت کے ظالم بادشاہوں کے مقابلے میں جہاد کیا, اس جہاد میں وہ شہید ہوئے, وقت کے ظالم بادشاہوں کے مقابلے بغاوت کی اور بہادری کے جوہر دکھائے, ان کے ہاتھ پر بیعت امام ابو حنیفہ جیسے لوگوں نے کی, امام مالک جیسے لوگوں نے کی. اب آپ انداز خود یعنی اس بات کو سوچیں کہ جن لوگوں کا عقیدہ غلط ہو, نظریہ غلط ہو, ان کے ہاتھ پر اہل سنت والجماعت کے امام حضرت ابو حنیفہ بیعت کر سکتے تھے, حضرت امام مالک بیعت کر سکتے تھے. دیکھیں نا, حضرت امام ابو حنیفہ تو اہل سنت کے امام ہے نا, حضرت امام مالک تو اہل سنت کے امام ہیں. اب ان لوگوں نے بیعت کس کے ہاتھ پر کی؟ حضرت محمد نفس زکیہ کے ہاتھ پر, جو بیٹے تھے حضرت عبداللہ کے, عبداللہ پوتے تھے حضرت حسن کے, اور نواسے تھے حضرت حسین کے, ان کے ہاتھ پر بیعت کی. اگر ان کو پتا ہوتا کہ بھئی یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو حضرت حسن کو تیسرا امام, دوسرا امام مانتے ہیں, حضرت حسین کو تیسرا امام مانتے ہیں, حضرت علی کو پہلا امام مانتے ہیں, اور ان کے نزدیک حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت معاویہ باطل خلیفہ تھے, اور ان کے نزدیک وہ کافر تھے, تو یہ تو تین اماموں کو ماننے والے کے نواسے اور پوتے کے جو ہیں بیٹے ہیں, اور ان کا عقیدہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہے. تو یہ اہل سنت والجماعت کے امام جن کے بارے میں خود شیعہ نے لکھ دیا ہے اپنی کتاب میں, میں نے آپ کو حوالہ سنایا علامہ قزوینی کا, جنہوں نے صافی شرح کافی میں لکھا ہے کہ جناب ان کے ہاتھ پر ان اماموں نے بیعت کی, تو یہ اہل سنت کے امام ایسے شخص کے ہاتھ پہ بیعت کر سکتے تھے جو شخص یہ کہہ رہا ہو کہ حضرت ابو بکر مومن نہیں ہے, حضرت عمر مومن نہیں ہے, حضرت عثمان مومن نہیں ہے. اور آپ سن چکے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے تو فتویٰ دیا تھا مسجد نبوی میں بیٹھ کر, جب وقت کے خلیفہ ہارون رشید نے ان سے پوچھا تھا کہ امام صاحب بتلاؤ کہ جو شخص نبی کے صحابہ کو گالیاں دے اس کا مالک ہے میں حق ہے, تو آپ نے فرمایا اس کا کوئی حق نہیں ہے, اس کی کوئی عزت نہیں ہے. تو ہارون رشید نے پوچھا کیوں, تو امام مالک نے فرمایا کہ قرآن پاک میں یہ بات ہے جو شخص صحابہ کو گالیاں دے وہ کافر ہے, لہذا کافر کے لیے مال فہ میں کوئی حق نہیں ہے. تو اتنے بڑے اہل سنت والجماعت کے علماء آئمہ تھے، وہ اگر محمد بن نفس محمد نفس زکیہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں تو اس لیے بیعت کرتے ہیں کہ ان کو پتا تھا کہ ان کا عقیدہ صحیح ہے، ان کو پتا تھا کہ ان کا نظریہ صحیح ہے، اور ان کو پتا تھا کہ اور اسی طرح حضرت امام ابو حنیفہ اور حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان میں بڑی آپس میں وانس تھی، محبت تھی، اور ایک دوسرے کے پاس آنا جانا تھا، ایک دوسرے سے تعلقات تھے. اب اگر حضرت جعفر صادق کو پتا تھا کہ بھئی یہ جو ابو حنیفہ ہے اس کا تعلق تو اہل سنت سے ہے، اہل سنت اس کو اپنا امام مانتے ہیں، اور ہم جو ہیں وہ تو ہم شیعہ ہیں اور ہماری امامت کو یہ نہیں مانتے ہیں، تو وہ ان کے ساتھ پیار کرتے، محبت کرتے، وہ کہتے جا تو کافر ہے، تو ہمارے باپ دادوں کی امامت کا منکر ہے، تو میری امامت کا منکر ہے، اور ہماری امامت کا منکر کافر ہے، ہماری امامت کا منکر جو ہے حرامی ہے، ہماری امامت کا منکر جو ہے وہ تو سیاہ چہرے والے ہیں، ہماری امامت کے منکر جو ہیں وہ ان کا تو خاندان ہی خراب ہے، تو کیا ان سے کوئی تعلقات ہوتے؟ یہ تعلقات جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حضرت جعفر صادق کے ساتھ تھے، یہ تعلقات جو ہمارے بزرگوں کے اہل بیت رسول کے خاندان سے تعلق رکھنے والے چشم و چراغ اور اہل بیت کے افراد سے تھے، یہ تعلقات اور ان کی سیرت یہ ثابت کرتی ہے کہ وہ سارے کے سارے اہل سنت والجماعت ہیں، ان کے عقیدے میں کوئی اختلاف نہیں تھا، ان کے ہاں وہاں کوئی امامت والی بات نہیں تھی، وہاں کوئی شیعت والی بات نہیں تھی. یہ شیعت نے 200 سال 250 سال کے بعد جھوٹ، من گھڑت اور خود ساختہ روایتیں بنا کر، خود ساختہ قصے کہانیاں بنا کر ان کی طرف منسوب کر دیا اور کہہ دیا کہ جناب ہمارے 12 امام تھے، ان کے لیے لفافے اترے تھے، ان کے تختی پر نام تھے. یہ ساری باتیں انہوں نے بعد میں گھڑی ہیں، اس وقت کی تاریخ اور حالات اس بات کا انکار کرتے ہیں. آج کی جو میں نے پہلی تفصیلات بیان کی ہیں کہ شیعہ کے نزدیک پہلے امام کا یہ ہوا، اتنے اختلاف ہوئے، دوسرے پر اتنے اختلاف ہوئے، تیسرے پر اختلاف ہوئے، وہ میں نے شیعہ کی کتابوں سے اسی لیے بیان کی ہیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ شیعہ کو نے جب یہ جھوٹا عقیدہ گھڑا تو جھوٹا عقیدہ گھڑنے کی وجہ سے شیعہ کو کیا کیا مسائل پیش آئے، کیا کیا پریشانیاں پیش آئیں، کن کن مصیبتوں سے گزرنا پڑا. اس لیے کہ جب ایک لین بنائی انہوں نے 12 اماموں کی کہ یہ امام، اس کا باپ امام، اس کا دادا امام، اس کا پردادا امام، اس طرح ایک لین کھینچنے لگے تو ان کو مصیبت پیش آ گئی. اس لیے کہ جس کو انہوں نے امام بنایا اس کے تو دور میں اس کے بھائی نے بھی کے ہاتھ پر بھی بیعت ہوئی تھی، تو شیعہ نے کہا کہ ان کے بھائی بھی ان کے مخالف ہو گیا، ان کے چاچا بھی ان کے مخالف ہو گئے، ان کے بھتیجا بھی ان کے مخالف ہو گئے، ان کی اولاد بھی ان کی مخالف ہو گئی. یعنی آپ دیکھیں کہ خود ایک روایت آپ پڑھ نہیں چکے کہ انہوں نے حضرت زید نے کہا کہ دیکھو حضرت زین العابدین میرے والد تھے، میرے ساتھ اتنا پیار کرتے تھے کہ مجھے اپنی گود میں بٹھا کر کھانا کھلایا کرتے تھے اور پھونک مار مار کے میرے منہ میں لقمہ ڈالتے تھے تاکہ میرا منہ بھی اس سے جو ہے آگ سے نہ، گرمی سے جو ہے میرے منہ کو تکلیف نہ ہو. تو جب میرے باپ مجھ سے اتنا پیار کرتے تھے، اگر میرے بعد امام جو ہے وہ میرے بھائی باقر نے ہونا تھا تو میرے باپ مجھے بتا دیتے نا، تو کتنی بڑی بات تھی. تو آگے شیعہ کا جو امام ہے، شیعہ کا جو خاص مخلص شیعہ ہے احول، وہ آگے سے امام صاحب کو کیا کہتا ہے، کہتا ہے جناب آپ کے والد نے آپ کو اس لیے نہیں بتایا بہتری اس میں تھی کیونکہ آپ انکار کر کے جلدی ہو جاتے. تو یہ ہے کہ ان ظالموں نے اپنے اماموں پر بھی الزام، آپ دیکھیں یہ سب سے بڑا الزام تو یہ حضرت زید کے والد امام زین العابدین پر آتا ہے نا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو ہی نہیں بتایا کہ بیٹا میرے بعد تیرا بھائی امام ہے، خیال رکھنا، اس کا انکار کر کے جنمی نہ ہو جانا. تو امام نے اپنے بیٹے کو نہیں بتایا، کہتے جی آپ کو نہیں بتایا، مجھے بتلا دیا تھا، اس راز سے دوسروں کو آگاہ کر دیا، اپنی اولاد کو اطلاع نہ دیا. تو یہ سارا کا سارا الزامات اس لیے ائمہ پر عائد ہوئے کہ شیعہ نے ان کی طرف جو باتیں منسوب کی تھیں وہ فٹ آ ہی نہیں سکتی تھی، حالات، تاریخ اور واقعات اس کا انکار کرتے تھے. آخر نتیجتاً پھر شیعہ کو یہ سارا کا سارا تسلیم کرنا پڑا کہ اہل بیت رسول بھی جو ہیں وہ بھی گمراہ تھے اور معاذ اللہ وہ بھی ایسے تھے. تو میں نے پہلے شروع میں کہا تھا کہ شیعہ کی مثال اس ڈولے اور پاگل کتے جس کو ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں ہلکے کتے، ہلکے کتے کی طرح ہے کہ جب وہ ہلک جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے، وہ بیگانوں کو بھی کاٹتا ہے، وہ اپنوں کو بھی کاٹتا ہے. شیعہ اس کتے کی طرح ہے جو صحابہ کرام پر بھونکتا بھونکتا پھر اس نے منہ جو ہے اہل بیت کی طرف کر لیا اور اس نے ان پر بھی بھونکنا شروع کر دیا. اور آپ نے آج کی یہ پوری تفصیل سن لی ہے کہ کس طرح یہ خاندان نبوت پر بھونکتا ہے اور خاندان نبوت کو لوگوں کو گمراہ کہتا ہے، ان کے ماننے والوں کو گمراہ کہتا ہے، اور ان کے بارے میں یہ کیسے کیسے نظریات گھڑتا ہے اور کیسے کیسے ان کی طرف باتیں منسوب کرتا ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے, صراط مستقیم پر قائم و دائم رکھے, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان, حضور کے اہل بیت, حضور کے صحابہ کرام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کی تمام امت کے ان لوگوں سے ہمیں محبت کرنے کی اور ان کی اتباع کی توفیق دے جنہوں نے اپنے اپنے دور میں دین اسلام کا علم بلند کیا, اور آج ان کی کوششوں, قربانیوں اور جدوجہد کے نتیجے میں ہم مسلمان ہیں. ہمارے پاس قرآن ہے, ہمارے پاس حدیث ہے, ہمارے پاس اسلام ہے, یہ ان کی قربانیوں کی وجہ سے ہے. اگر ان لوگوں نے قربانیاں نہ دی ہوتی, اپنی جان داؤ پہ نہ لگائی ہوتی, آج ہم سب کچھ ہوتے مگر مسلمان نہ ہوتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد, اللهم صل وسلم دائما ابدا علی حبیب الخیر خلق کلهم, اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وانزل المقعد المقرب عندك يوم القيامه, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين, اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور, اللهم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اے الہ العالمین, اپنے کرم اور اپنے فضل کے ساتھ ہماری مشکلات کو آسان فرما, ہماری پریشانیوں کو دور فرما, تمام ساتھیوں کو باعزت رہائیاں نصیب فرما, ہمیں راہ ہدایت پر قائم و دائم رکھ, ہمیں استقامت نصیب فرما. اے الہ العالمین, ہمیں حق بات کہنے کی پوری جرات اور ہمت کے ساتھ توفیق نصیب فرما, ہمیں اخلاص کے دولت سے مالا مال فرما, ہماری جماعت کو یا اللہ قدم قدم پر کامیابیاں نصیب فرما, جو لوگ اس راہ میں شہید ہو گئے ان کے درجات کو بلند فرما, جو جیلوں میں مشکلات میں ہیں یا اللہ تو ان کی مشکلیں آسان فرما دے, انہیں آزادیاں نصیب فرما دے.